غیر فانی بہار دیتا ہے۔ میرے مرشد محبوب سیدی و سندی حبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، غیر فانی بہار دیتا ہے۔ نفس اپنا جو مار دیتا ہے، نفس اپنا جو مار دیتا ہے، روح کو صد قرار دیتا ہے، روح کو صد قرار دیتا ہے۔ دو چیزیں ہیں انسان میں، ایک روح ہے اور ایک نفس ہے۔ نفس تو بری باتوں کی طرف اکساتا ہے، اور روح کا مرکز چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اللہ کی طرف بلاتی ہے، پاکیزہ زندگی کی طرف بلاتی ہے، پاکیزہ اعمال کی طرف بلاتی ہے۔ نفس جو اپنا جو مار دیتا ہے، یعنی نفس کے برے تقاضوں کو جو مار دیتا ہے، روح نفس پر غالب آ جاتی ہے، اور اگر نفس کے تقاضوں کو نہیں مارتا تو نفس غالب آ جاتا ہے۔ اور جس پر نفس غالب آ جاتا ہے، میرے حضرت فرماتے ہیں کہ نفس جس کا امام ہوتا ہے اس کا نیچا مقام ہوتا ہے، ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے، اور جو روح غالب ہو جاتی ہے جس کی، اس کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے۔ عشق جس کا امام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے، اللہ کو راضی کر لیتا ہے تو سارا عالم اس سے راضی رہتا ہے، سارا عالم اس کا خادم ہو جاتا ہے گویا۔ نفس اپنا جو مار دیتا ہے، نفس اپنا جو مار دیتا ہے، نفس اپنا جو مار دیتا ہے، روح کو صد قرار دیتا ہے، روح کو صد قرار دیتا ہے۔ شیخ کامل کے فیض کو دیکھو، شیخ کامل کے فیض کو دیکھو، شیخ کامل کے فیض کو دیکھو، رند کو بھی سوار دیتا ہے، رند کو بھی سوار دیتا ہے۔ کتنی بھی گندی حالت ہو، گناہوں سے لتے پتے ہوں، لتے پڑے ہوں، لیکن اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ ہاتھ میں آ جائے تو تمام بری بری عادتوں، برے اخلاق کا خاتمہ کر دیتا ہے شیخ۔ اور کس طرح کر دیتا ہے کہ ان کی صحبت بابرکت سے اپنے عیوب دکھلائی دینے لگتے ہیں، اور جب عیوب دکھلائی دینے لگتے ہیں تو پھر ان کی اصلاح کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو بری بری باتوں سے، برے اخلاق سے پاکی نصیب فرما دیتے ہیں۔ شیخ کامل کے فیض کو دیکھو، شیخ کامل کے فیض کو دیکھو، رند کو بھی سوار دیتا ہے، رند کو بھی سوار دیتا ہے، نفس اپنا جو مار دیتا ہے، روح کو صد قرار دیتا ہے۔ عشق تجھ پر وہ بارش رحمت، عشق تجھ پر وہ بارش رحمت، عشق تجھ پر وہ بارش رحمت، غیر فانی بہار دیتا ہے، غیر فانی بہار دیتا ہے۔ عشق تجھ پر وہ بارش رحمت، عشق تجھ پر وہ بارش رحمت، غیر فانی بہار دیتا ہے، غیر فانی بہار دیتا ہے۔ نفس دشمن کی بات مت مانو، نفس دشمن کی بات مت مانو، نفس دشمن کی بات مت مانو، گل کے بدلے یہ خار دیتا ہے، گل کے بدلے یہ خار دیتا ہے، نفس دشمن کی بات مت مانو، نفس دشمن کی بات مت مانو، گل کے بدلے یہ خار دیتا ہے، گل کے بدلے یہ خار دیتا ہے، نفس اپنا جو مار دیتا ہے، روح کو صد قرار دیتا ہے۔ شکلوں کے، حسین شکلوں کے پیچھے جو لوگ بھاگتے رہتے ہیں، نظر مارتے رہتے ہیں، بد نگاہیاں کرتے رہتے ہیں، چھپ چھپ کے بد نگاہیاں کرتے ہیں، کا انجام کیا ہوتا ہے کہ دیکھتے تو ہیں پھول جیسے چہرے، اور جب وہ پھول جیسے چہرے مرجھا جاتے ہیں، پتیاں جھڑ جاتی ہیں، تو کیا رہ جاتا ہے؟ پھر کانٹے ہی کانٹے رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کی ہر حسین شے کا یہی انجام ہے کہ وہ فانی ہے، اور آخر جو ان سے جی لگاتا ہے ان کو کانٹے ہی ملتے ہیں۔ جو اللہ سے جی لگا لیا، عشق الہی حاصل کر لیا، غیر فانی بہار مل جاتی ہے، وہ بہار جس کو کبھی خزاں نہیں آتی۔ نفس دشمن کی بات مت مانو، گل کے بدلے یہ خار دیتا ہے، نفس اپنا جو مار دیتا ہے، روح کو صد قرار دیتا ہے۔ عشق مجبور بے زباں ہو کر، عشق مجبور بے زباں ہو کر، عشق مجبور بے زباں ہو کر، دیدہ عشق بار دیتا ہے، دیدہ عشق بار دیتا ہے۔ عشق مجبور بے زباں ہو کر، عشق مجبور بے زباں ہو کر، دیدہ عشق بار دیتا ہے، دیدہ عشق بار دیتا ہے۔ آخری شعر ہے، کیا ملے گا گناہ سے اختر، کیا ملے گا گناہ سے اختر، کیا ملے گا گناہ سے اختر، لعنتیں بے شمار دیتا ہے، لعنتیں بے شمار دیتا ہے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ رسول اللہ محبوب خدا سرور دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بد دعا فرمائی ہے، آپ نے بد دعا فرمائی ہے دیکھنے والے پر بھی، اور دکھانے والے یا دکھانے والی، دیکھنے والی آپس میں نامحرموں کو جو دیکھتے ہیں، خدا تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے لعنت کی۔ لعنت کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے بد نگاہی کرنے والا اور اپنے آپ کو دکھانے والا یا دکھانے والی۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھیں۔ کیا ملے گا گناہ سے اختر، کیا ملے گا گناہ سے اختر، کیا ملے گا گناہ سے اختر، لعنتیں بے شمار دیتا ہے، لعنتیں بے شمار دیتا ہے، نفس اپنا جو مار دیتا ہے، روح کو صد قرار دیتا ہے۔ اچھا بھائی، بس مختصر کوشش کروں گا، طویل ہو جائے تو میں بھی اختیار ہوں، دل میں تو یہ ہوتا ہے کہ بس دو چار جملے کہہ دیں اللہ تعالیٰ کی محبت میں، اور اپنے مسلمان، اپنے لیے بھی اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کچھ خیر کی بات اللہ تعالیٰ منہ سے نکلوا دے، جو دل پہ میرے بھی اثر کر جائے، جو حضرت ہمارے فرماتے تھے کاش میرے دل میں اتر جائے میری بات، اور اے کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات، یہ اپنے کو بھی نفع ہو، کہنے والے کو اور سننے والے کو بھی نفع ہو. تو آج کل اس چیز سے بہت دل دکھا ہوا ہے کہ اصل بنیاد تو یہی بدنگاہی ہے، اور اس کے ذریعہ انٹرنیٹ ہے، اور انٹرنیٹ والے موبائل جس کو اسمارٹ فون کہہ لیں، ٹچ فون کہہ لیں، اور کمپیوٹر کیبل وغیرہ. تو لیکن بدنگاہی کے ساتھ ساتھ ایک بڑا المیہ اور یہ پیدا ہو رہا ہے، پہلے سے چلا آ رہا ہے لیکن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ ہے غیروں کی نقالی. ظاہر ہے جب یہ چیزوں کا استعمال ہوگا، بعض اچھے خاصے لوگ جو نگاہ کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کے ہاتھوں میں یہ ذریعہ ہے انٹرنیٹ کا، تو وہ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ رہے، اور غیروں کی نقالی میں، ان کے طرز میں، ان کے طور و اتوار میں، کہیں نہ کہیں ان کے گفتگو میں، اور ان کے رکھ رکھاؤ میں، اور ان کے افعال میں، کردار میں، انگریزی اور انگریزیت اس سے چھٹکارا نہیں ہے، ملوث پائے جاتے ہیں اس میں. مروث ہمارے عزت تو فرما دیتے مروث سے نہیں، یہ جو لید ہوتی ہے، لید پیخانہ، اس میں لگ جاتا ہے. تو یہ انگریزی زبان کی برائی نہیں ہے، زبانیں سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں اور اللہ کی نشانیاں ہیں، اور میں انگریزی سیکھنے کو بھی منع نہیں کرتا، ہمارے بزرگوں نے بھی منع نہیں فرمایا، لیکن منع جو فرمایا ہے وہ انگریزیت سے منع فرمایا ہے. انگریزیت کافروں کے طور طریقے، اب انگریزیت کو مختلف معنی میں لے لے، اور بھی قومیں ہیں جن کی ہم نقل کر رہے ہیں، وہ کافر قومیں ہیں اور ان کی نقل ہم کر رہے ہیں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنے لباس میں، اپنے فیشن کی چیزوں میں، حتیٰ کہ اپنی بول چال میں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو سوری سکھایا جاتا ہے کہ سوری کہہ دو، معاف کرنا سکھاؤ کہ معاف کر دیجئے. یہ انگریزیت جو ہے یہ خفیہ طریقے سے ہمارے اندر داخل ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ سوری واری کیا ہوتا ہے؟ بڑوں سے، بڑوں کا کوئی قصور ہو جائے تو بچوں کو سکھلاؤ کہ ہمیں معاف کر دیجئے، یہ جملہ سکھاؤ، معافی چاہتے ہیں، معاف کر دیجئے. ایسے ہی بہت سے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں، میرے پاس یہ مراسلے آ رہے ہیں، دیکھ رہا ہوں کہ ان کو انگریزیت کا جو ہے زیادہ اس سے متاثر ہے، اور در حقیقت یہ احساس کمتری ہے. احساس کمتری جس کو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کچھ ثابت کرنا چاہتا ہے، اور ثابت کرنے کے لیے اس کو غیر قوموں ہی ملتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قومیں ہم سے زیادہ تہذیب یافتہ، ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ہیں، اور ہم سے زیادہ بس کیا کہیں، کیونکہ اثرات یہی ہیں، تو وہ سمجھتے کہ ہم سے زیادہ عقل مند ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ایمان نہیں لائے ان کو سفیہ فرمایا ہے، کہ یہ ہم کو بیوقوف کہتے ہیں، جبکہ اصل تو بیوقوف یہی ہے. کیا آیت ہے محافظ صاحب؟ ہاں، سفہا والی آیت، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَا. وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ان، نعوذ باللہ، ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے ہم؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا پھر آگے؟ الا انہم ہم السفہا ولکن لا یعلمون، ہے نا؟ یہ خبردار ہے، یہ ہیں بیوقوف جو ایمان نہیں لائے. اب خود ہی ایک چیز طے ہو گئی کہ یہ بیوقوف ہے، جو ایمان نہیں لایا وہ بیوقوف ہے. اس بیوقوف کی نقالی جہالت ہماری ہے کہ نہیں، کہ ہم ایسے لوگ جو رجسٹرڈ بیوقوف ہیں، جو رجسٹرڈ جاہل ہیں. صحابہ کرام نے فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا اجماع ہے اس پر، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کل من عصی اللہ فہو جاہل، کہ جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی وہ جائز ہے، صحابہ کا قول ہے یہ. تو یہ نافرمانی کفر سے بڑی کس کی ہوگی؟ کفر سے بڑی کس کی نافرمانی ہوگی؟ کون سی نافرمانی اس سے بڑی ہے کفر سے؟ سب سے بڑی نافرمانی ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ جاہلوں کی ہم پیروی کر رہے ہیں، ان کے جیسے لباس، ان کے جیسے طور طریقے، ان کے جیسے بول چال، رسومات، تقریبات، خوشی کی ہو، غم کی ہو، اور سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا. سب سے زیادہ دکھ اس بات سے ہو رہا ہے آج کل مجھے کہ یہ غیروں کی نقالی مسلمانوں میں بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ننگے ہونے میں بھی شرم نہیں ہے، ننگے ہو رہے ہیں، گھٹنے کھول کے لڑکے پھر رہے ہیں. لڑکے تو لڑکے، بڑے میاں بھی گھٹنے کھول کے پھر رہے ہیں. بڈی گھوڑی لال لگام، بڈی گھوڑی ہے اور لگام لال لگائی بھی ہے. اب اور بھی معنی نکلتے ہیں اس کے، لیکن اب کیا کہے، سمجھ جائے آدمی، بڈی گھوڑی لال لگام، وہ بڈھے بھی ننگے نظر آ رہے ہیں. یعنی شرم و حیا کا جنازہ نکال دیا کہ اپنی ماں بہن بیٹیوں کے سامنے گھٹنے کھولے پھر رہے ہیں. گھر میں بھی اسی طرح رہ رہے ہیں، باہر بھی اسی طرح رہ رہے ہیں. دوسروں کو دیکھا کرتے ہوئے انہوں نے پہن کے دیکھا، اچھا ہوا لگ رہی ہے ہم کو بھی، بڑا اچھا ہے بھائی، آسانی اٹھاؤ، راحت اٹھاؤ. یہ نہ دیکھا کہ ہم اس راحت میں اپنے عذاب کا انتظام کر رہے ہیں، اپنے اللہ کی نافرمانی کر کے، بے حیائی کر کے، اپنے حیا کا جنازہ نکال کے ہم اپنی مصیبت کا انتظام کر رہے ہیں، عذاب کا انتظام کر رہے ہیں. اسی طرح ہماری بچیوں کے اندر یہ شوق پیدا ہو رہے ہیں ٹائٹس پہننے کے، اور کم لمبان کی کرتے پہننے کے، اور طرح طرح کے یہ الٹے سیدھے خرافات. برتھ ڈے منانے کا بہت زیادہ، ماں باپ بھی چھپ چھپ کے، جو زیادہ وہ ہیں تھوڑے دینی مذہبی تو وہ چھپ کے منا لیتے ہیں، کمرے کے اندر انہوں نے انتظام کر رکھا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ دیکھ ہی نہیں رہے. آج کل ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل یہی مضمون اس میں چل رہا ہے کہ جہاں حب فی اللہ ہو، اللہ کی محبت ہو، وہاں پر بغض للہ بھی ہونا ضروری ہے، تب ایمان کامل ہوتا ہے. اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی، اگر محض اللہ کی محبت ہے لیکن اللہ کے دشمنوں سے بھی محبت ہے، ان سے میل جول ہے اور ان سے موالات ہے. موالات کہتے ہیں محبت کے معاملات کو، ایک تو لین دین کے معاملات ہیں وہ ان سے جائز ہیں، لیکن ان سے موالات، کافروں سے موالات جائز نہیں ہے. میل محبت، خاندانی تعلق، جیسے دوستانہ تعلق ہوتا ہے، محبت رکھنا، ان کا ادب اور اکرام کرنے کو تو علماء نے فرمایا کہ کافر کا جو اکرام کرے گا تو اس کے لا شک فی کفر ہی، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، اتنی سخت بات ہے. اور ہم لوگ ہیں کہ ان سے اتنا متاثر ہو چکے ہیں کہ سر پہ چڑھا لیا ہے، نمازی ہیں، پردے دار بھی ہیں، لیکن انگریزیت جو ہے اس قدر، اپنے کو کچھ ثابت کرنا ہے کہ ہم مولوی تو ہیں لیکن ہم مسٹر بھی ہیں. ہمارے مولانا اثر صاحب کا شعر ہے، ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں، فرماتے ہیں کیوں مسٹر و ملا کے ہو مابین میرے دوست. انہوں نے تو یہ شعر داڑھی پہ کہا تھا، لیکن یہ ہر معاملے میں جو ہے ہم گڑبڑ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پہ 100% صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ فرماتے ہیں کہ کیوں مسٹر و ملا کے ہو مابین میرے دوست، داڑھی کو تم ایک مشت بڑا کیوں نہیں لیتے؟ کیوں آدھی داڑھی رکھے ہو کہ ہم مسٹروں میں جائیں تو مسٹر مانے جائیں، ملاؤں میں جائیں تو ذرا کہیں یہ ہماری پارٹی کا بھی ہے؟ تو ایسا نہ ہونا چاہیے. جب تک کہ کامل اللہ کے نہ ہو جائیں ہم. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اشد ہیں، اشد یعنی شدید بھی نہیں، اشد محبت مطلوب ہے، سب سے زیادہ محبت اللہ کی ضروری ہے، تب کام بنے گا. اور اس لیے اللہ کی محبت جتنی ہو اتنی ہی اللہ کے دشمنوں سے بغض اور عداوت ضروری ہے. اگر اللہ کے دشمنوں سے نفرت اور بغض اور عداوت نہیں ہوگی تو کامل ایمان نہیں ہوگا. حدیث پاک پڑھی جا رہی ہے، رسالہ خاتم، سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے، جگہ جگہ یہ حدیث ہے کہ من احب للہ وابغض للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ سے محبت کی اور اللہ کے دشمنوں سے نفرت کی، تب اس نے ایمان کامل کیا، ورنہ اس کا ایمان کامل نہیں ہے، ناقص ایمان ہے اس کا. اور اس کو ڈرنا چاہیے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک حبشی آیا کرتے تھے ساؤتھ افریقہ سے، نو مسلم، تو وہ تو روتے تھے. عجیب بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو اسلام کی دولت سے پیدا ہونے کے بعد نوازتے ہیں، یعنی نئے ایمان لانے والے اور اسلام کی حقانیت کو جانچ کر ایمان لانے والے. ہم تو موروثی مسلمان ہیں نا، الحمدللہ، یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے مسلمان گھرانے میں مسلمان پیدا کر دیا. لیکن یہ جو نو مسلم ہوتے ہیں، جو اسلام کو دیکھ کر ایمان لاتے ہیں، اس کی حقانیت پر ایمان لاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ عجیب و غریب جذبہ دیتے ہیں اور زبردست ایمان عطا فرماتے ہیں ان کو. ہاں، کسی امریکی عورت نے کبھی کہا تھا کہ مسلمان آج ہمارا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں. امریکی عورت جو نو مسلم ہوئی تھی، اس نے کہا کہ مسلمان آج ہمارا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں. بڑے دکھ سے اس نے یہ بات کہی تھی. اب دیکھیں کہ وہ نو مسلم ہے اور امریکی ہے، لیکن اس نے ہمارے حالات پر کس قدر درد بھرا تبصرہ یہ کیا کہ مسلمان ہمارا تو، اس نے کس قدر نفرت اور بیزاری کا اپنے پچھلی گزشتہ ماضی کی زندگی اور ماضی کے ماحول اور وہاں کی معاشرت پہ کس قدر اس نے نفرت کا اظہار کیا، کس قدر دکھ سے اظہار کیا. لیکن ہمارا کیا حال ہے کہ ہم یہ سن کے بھی جو ہے وہ سنی ہوئے ہوئے، کہتے ہیں سن سن کے سنی ہو گئے، سن ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے، روزانہ یہی باتیں سنتے ہیں، کیا ہو. لیکن اس نے یہ کہا نہیں. اسی طرح وہ جو حبشی آتے تھے وہاں سے، کالے تھے، بالکل کالے، موسیٰ نام تھا، آپ نے دیکھا ہے، اور وہ وہاں کی افریقی زبان بھی ایک ہوتی ہے، ٹخ ٹخ کر کے وہ بول کے سناتے تھے حضرت کو خوش کرنے کے لیے. تو وہ رونے لگتے تھے جب وہ کہتے تھے کہ اگر تم کسی کی سوٹ اور ٹائی کو دیکھ کر خوش ہو، یا اس کی منڈی ہوئی داڑھی دیکھ کر خوش ہو کہ کیسا خوش شکل ہے، یا کیسا خوش لباس ہے، یا کیسا یہ ایٹیکیٹڈ معلوم ہو رہا ہے، اور تم کو اس کے طور طریقے جاہلانہ اور کافرانہ مشرکانہ طور طریقے تم کو اچھے معلوم ہو، تو تم اپنے ایمان کی خیر مناؤ. تمہارا ایمان کی خیر نہیں ہے، تم خیریت سے نہیں ہو. تو ہم لوگوں کا یہ حال ہے کہ ہم برتھ ڈے بھی منا رہے ہیں، کیک بھی کاٹ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری نیت وہ نہیں ہے. ارے بھائی، جس چیز کی صورت بری ہوتی ہے، جس کی حقیقت بری ہوتی ہے، اس کی صورت بھی بری ہوتی ہے. اس کی حقیقت کتنی بری ہے بتائیے، کہ کیک کاٹنا اور یہ موم بتیاں لگانا اور اس کو پھونکے مار کے بجانا، چاہے اپنی بھی پھونک نکل رہی ہے ساتھ میں، بڑے میاں کی 50 برس ہو گئے، اب اتنا دم خم کہاں رہتا ہے، منہ سے پھونک مارنے میں اور بھی پھونک نکل جاتی ہے ان کی، لیکن پھونکے مار رہے ہیں، 50 پھونکے مارنی ہیں ان کو، اور وہ تالیاں بج رہی ہیں کہ بڑے میاں کی پھونک نکل رہی ہے. اور بڑے میاں جو ہیں اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں، موت کے قریب ہو رہے ہیں. اس میں ان کی عقل الٹ گئی ہے کہ بجائے غم منانے کی خوشی منا رہے ہیں، کیک کاٹ رہے ہیں، اسی پہ ان کا نام بھی لکھا ہے، چوری سے اپنے نام کو کاٹ رہے ہیں. عجیب جاہلانہ باتیں ہیں، جاہلانہ کام ہے. جاہلوں کا کام جاہلوں والے تو ہوں گے، اس پہ ہیپی برتھ ڈے لکھا ہوا ہے اور اس خوشی کو وہ چھری سے کاٹ رہے ہیں، اور برتھ ڈے کو اپنی خوشی چھری سے کاٹ رہے ہیں، نام لکھا ہوا ہے اس پہ کاٹ رہے ہیں. یہ کیا جہالت کے کام ہے؟ کچھ تو ہم عقل کریں. غمی کا معاملہ ہو تو غمی کے معاملے میں دوسرے قوموں کی ہم نقالی کر رہے ہیں، وہ کافر قوموں کی، کہ قبر کے اندر، قبر کے اوپر پھول کی چادریں چڑھا رہے ہیں، قبر کے اندر کیوڑے چھڑک رہے ہیں، اگربتیاں جلا رہے ہیں، موم بتیاں چراغ جلا رہے ہیں، کیا کیا نہیں کر رہے ہیں. اور میت کو کئی کئی دن برف خانوں میں رکھا ہوئے ہیں. بیٹے صاحب امریکہ گئے ہوئے ہیں، تو 20 سال سے تو شکل دیکھی نہیں ماں باپ کی، 20 سال سے تو پلٹے نہیں، کیوں کمانے، ڈالر کمانے سے فرصت نہیں ہے، پاؤنڈ کمانے سے فرصت نہیں ہے، تو 20 سال تو پلٹے نہیں. اب چونکہ نہیں آئیں گے تو ساری دنیا تھوتو کرے گی، ورنہ جی تو نہیں چاہ رہا باپ کا منہ دیکھنا ہی، مر گیا اب کیا کریں دیکھنا. جس نے 20 سال سے زندہ ماں باپ کو نہ دیکھا، تو مرے ہوئے باپ پہ کیسے محبت آئے گی اس کو. یہ سب دکھا ہوا ہے کہ بھائی دنیا تھوتو کرے گی اگر نہیں جائیں گے، کہ مرنے پہ بھی نہیں آیا، چلو بھائی چلے چلو. اب وہ ٹکٹ نہیں مل رہا، سیٹ نہیں مل رہی، تو 20-20 دن جو ہے میت برف خانے میں رکھی ہے، شریعت کے خلاف میت کو تکلیف دے رہی ہے. 20 سال سے بھی تکلیف دی باپ ماں باپ کو کہ بیٹا آنی رات دیکھنے، مرنے کے بعد بھی چین نہیں آیا، اب بھی اب ماں باپ کی میت کو بھی تکلیف دے رہے ہیں. اب میت جو ہے وہ جانا چاہتی ہے اپنے محبوب پاک کے پاس، اپنے خالد کے پاس جہاں سے وہ آئی تھی، لیکن وہ جانے نہیں دے رہے, اس کو روک رکھا ہے. اور ایسے بھی نالائق ہے, حضرت نے بھی سنایا تھا, میرا بھی ایک دوست ہے, میرا دل چھل گیا اس کی بات سے. اس نے یہی کیا کہ اس کے باپ کا انتقال ہوا اور اس نے مجھے بڑے فخر سے بتایا کہ میں نے نائی کو بلایا اور اس کے جو بال تھے اپنے باپ کے, وہ داڑھی تھوڑی سی داڑھی آ گئی تھی, وہ بھی صاف کر. انا للہ وانا الیہ راجعون, ذرا سا کچھ رحمت کا مغفرت کا بہانہ تھا, وہ بھی اس نے صاف کرا دیا. اور ٹھیک کیا, یہ ساری ماں باپ کی تربیت ہے. ہم نے کیوں پڑھایا ان کو انگلینڈ امریکہ میں, کیوں بھیجا ایسی جگہ ہم نے ان کو, اور کیوں ہم نے دین نہیں سکھایا؟ ایک کتاب رکھی ہے, ماں باپ کی تربیت, ماں باپ کی تربیت جو ہے کیا ہے وہ, اولاد کی تربیت نہ کرنے کا وبال ہے نا, اولاد کو دین نہ سکھانے کا وبال, یہ اس کا وبال ہے. اور بھی کیا کیا وبال ہوگا, قیامت کے دن یہ اولاد ہم کو پکڑے گی, جس اولاد کے لیے ہم اپنا پیٹ کاٹ کے اس کو کھلاتے پلاتے ہیں, اپنے آپ تکلیف اٹھا لیتے ہیں, اولاد کو راحت دیتے ہیں, اور ان کو اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے بیرون ملک پڑھوا رہے ہیں. اور اب بیرون ملک بھیجنے کی بھی کیا ضرورت ہے, اب تو یہاں ایسے بددین ادارے پیدا ہو گئے, یہاں پہ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے فیس دے کر وہ اپنے بچے کو ایسی جگہ پڑھواتے ہیں جہاں دین نام کی تو کوئی شے نہیں ہوتی. وہ ایجوکیشن اس طرح ہوتی کہ ایک لڑکا ایک لڑکی ساتھ بیٹھنا ضروری ہے, بتائیے, یعنی دونوں کو ناپاکی کی حالت میں رہتے ہوں, کیسے ممکن ہے کہ پاک رہے ہو, کیسے ممکن ہے کہ دل پاک رہے, اور کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمارے ایک دوست سناتے ہیں کہ ایک لڑکا جو ہے وہ فیل ہو گیا, تو وہ اس کے باپ نے اس کو کہا کہ کچھ شرم کرو, دیکھو سامنے والی لڑکی کو, دیکھو کتنے اچھے نمبر لائی ہے, فرسٹ آئی ہے وہ. تو لڑکے نے کہا اسی کو دیکھ دیکھ کے تو میں فیل ہو گیا ہوں. تو یہی حالت ہو رہی ہے کہ صلاحیتیں ساری مفقود ہو رہی ہیں, پانی میں بہ جاتی ہیں صلاحیتیں, پانی میں ناپاک پانی سے صلاحیتیں بہ رہی ہیں, نہ قوت ہے اور نہ دماغ ہے نہ حافظہ ہے, اور دل اتنا گندا ہو گیا ہے کہ مسجد میں تو جانے سے نام نہ لوگ گھبراہٹ ہوتی ہے, اگر چلے بھی گئے کہنے سننے سے تو ایسا بھاگتے ہیں گدے کی طرح, اور اللہ والوں کے پاس جانے سے جی گھبراتا ہے. گناہ پر اصرار کا یہ بڑا بڑا زبردست نقصان ہے کہ نیکی کا ذوق و شوق جاتا رہتا ہے, بلکہ نیکی سے وحشت ہو جاتی ہے, نیک لوگوں سے وحشت ہو جاتی ہے, نیک جگہوں سے وحشت ہو جاتی ہے. تو ہم یہ تو سوچیں کہ بھائی آج تو ہم چمک دمک کر رہے ہیں, ان غیروں کی نقالی میں ہم ذرا ٹھاٹ باٹ سے رہ رہے ہیں, لیکن کل انجام ہمارا کیا ہوگا؟ جو ٹھکانہ ہے ان جن کی ہم نقالی کر رہے ہیں, ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. تو ان کی نقالی اور ان کی پیروی کرنے سے ہمارا کیا انجام ہوگا؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نیم کا بیج بوئیں اور آم کھائیں, نیم کا بیج بو گے تو کڑوئی پھل نکلے گا اس میں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم عیاشیاں بھی کریں, بدماشیاں بھی کریں, اور خدا کے انعام بھی پالیں, کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ منع فرمایا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء, ان کو دوست مت بناؤ, یہود و نصارا کو دوست مت بناؤ. مگر ہم خدا تعالیٰ سے دوستی نہیں کر رہے ہیں, جو خدا تعالیٰ جو خداوند کریم ہم کو دعوت دیتا ہے, واللہ یدعو الى دار السلام, اللہ تعالیٰ تو تمہیں سلامتی کی جگہ بلا رہے ہیں, جنت میں بلا رہے ہیں, اور دنیا کی سلامتی کی بھی ضمانت دے رہے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہیں سلامتی سے رکھیں گے, امن و عافیت دیں گے, بے بہا رزق دیں گے, برکتیں دیں گے, مصیبتوں سے بچائیں گے, مشکلات سے بچائیں گے, آسانیاں دیں گے, اور تمہیں حق و باطل کی تمیز دیں گے. کتنے وعدے اللہ نے کیے ہیں کہ تم ہمارے ہو کر رہو, تقوی سے رہو, نافرمانی مت کرو ہماری, ہم تمہیں بڑے بڑے انعامات سے دنیا میں بھی نوازیں گے, چین اور سکون سے رکھیں گے. لیکن ہم قرآن کھول کے کہاں دیکھتے ہیں؟ فرصت ہی نہیں ہے. صبح بچہ اٹھا اور گڈ مارننگ اور گڈ مارننگ چل رہا ہے, اور اس کے بعد سیدھا سیدھا وہ زیادہ سے زیادہ بیت الخلا گیا اور منہ پہ چھکا مارا اور دو چار نیوالے ٹوسے اور چلا گیا انسٹیٹیوشن. جس عمر کا بچہ ہے وہ اپنے حساب سے نرسری کا ہے تو نرسری, وہاں جا کے بھی وہی سکھایا جا رہا ہے اس کو, بھائی سلام کرنا تو سکھایا ہی نہیں, اللہ کا نام لینا تو سکھایا ہی نہیں, اللہ کا نام لینا سکھایا ہی نہیں. اور ہمارے خود کتابوں میں یہی سب کچھ ہے کہ وہ ایک نظم ہے نا وہ بچوں کی, اٹھو بیٹا آنکھیں کھولو, بستر چھوڑو اور منہ دھو لو, اتنا سونا ٹھیک نہیں ہے, وقت کا کھونا ٹھیک نہیں ہے, تم بھی اٹھ کر باہر جاؤ, ایسے موسم کا لطف اٹھاؤ, نہ نماز پڑھو نہ اللہ اللہ کرو نہ قرآن شریف پڑھو، تم جاؤ باہر نکلو یہاں سے، آوارہ گردی کرو جا کے، ہے نا؟ یہ سکھا رہے ہیں، اردو میں بھی یہی سکھا رہے ہیں، کیونکہ دینی تربیت ہی نہیں ہے. اللہ کا نام بھائی کچھ تو اللہ کا نام لے لیتے، برائے نام ہی لے لیتے کہ بیٹا اٹھو نماز پڑھو، اس کو نظم کر دیتے. ہمیں تو نظم آتی نہیں ورنہ ہم نظم بنا دیتے ایسی، لیکن بھائی تم یہ نظم بنا دیتے کہ بھائی نماز پڑھو اللہ اللہ کرو، پھر تم بے شک باہر جا کے حسین نظارے بھی دیکھ لو، لڑکیوں کو مت دیکھو اور پھول پودے وغیرہ دیکھ لو، اللہ کی مخلوق کو دیکھ لو، سورج چاند ستاروں کو دیکھ لو. تو تربیت ہماری شروع سے یہی چل رہی ہے. یہی عرض کرتا ہوں بار بار کہ ابھی فوراً ہم سدھر جائیں، فوراً ابھی کیا بھی. جو جملہ مسٹر جنا نے کہا تھا ناؤ اور نیور، بڑا مشہور ہوا تھا کہ بھائی کام، حقیقت بھی یہی ہے، کام کا اصول یہی ہے ہر کام کا، کہ ابھی کہو کرو تو ہو جائے گا، اور جس نے کل پہ ٹالا وہ ہر روز کل پہ ٹلتا رہتا ہے. ہر آدمی جانتا ہے کہ بیگم نے کہا تھا فلاں کام کر لینا، لیکن اچھا کل کر لیں گے، اچھا کل کر لیں گے، کرتے کرتے بیچاری وہ بالکل مایوسی ہو جاتی ہے، وہ کام ہی نہ ہو کے دیتا، پھر عمر بھی گزر جاتی ہے کہ اب تو کام کا وقت ہی ختم ہو گیا، چھوڑو فون کرے. دیکھو سب ادھر ہیں، سب کے ساتھ یہی ماحول ہے. کل پہ مت ٹالو کام کو، سدھرنا ہے آج سدھر جائیں ہم، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں اسی لمحے ہم سدھر جائیں، ورنہ موت کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے بھائی. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تختی کھڑی کی کھڑی. ایسے کتنے لوگ چلے گئے جن کے بارے میں تصور بھی نہیں تھا. ابھی ہمارے ایک بہت عزیز دوست ہیں، ان کے خاندان والے یہاں تفریح کے لیے آئے ہوئے تھے، تو یہ کلری جھیل ہے وہاں گئے ہوئے تھے، تو پورے خاندان تھا، شاید غالباً 20-25-30 افراد ہوں گے بچوں سمیت. تو پہلے مردوں نے کشتی کی سیر کی، ہوا تیز ہوتی ہے اگست میں، اگست کے مہینے اور بھی کوئی مہینے ہوتے ہوں گے ہمیں اتنا نہیں پتا، لیکن اس مہینے میں ہوا خوب تیز ہوتی ہے، حالانکہ وہ جھیل ہے لیکن سمندر سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے. تو بیچارے وہ مردوں نے تفریح کی کشتی میں، پھر اس کے بعد واپس آ گئے تو عورتوں کو بھیج دیا. عورتیں سیر کر کے آئیں تو عورتیں دوبارہ ضد کرنے لگیں کہ ہم پھر جائیں گے، ایک دفعہ ایک چکر اور لگائیں گے. اب جو یہ گئیں تو 12 افراد ڈوب گئے، 12 غالباً سبھی تھے، وہ سب کے سب ڈوب گئے، اور ان میں سے 10 تو وہیں جھیل کے اندر ہی جاں بحق ہو گئے، 2 ابھی موت و زیستی کشمکش میں ہیں. تو ان کو کوئی خبر تھی کہ کل کیا ہونے والا ہے، اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ بری موت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن یہ بتانے کی بات ہے کہ کسی کو تصور اور وہم گمان بھی نہیں ہوتا کہ اب اگلے لمحے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جہاں سے جانے کے بعد واپس کبھی نہیں آنا ہے، دوسری زندگی کبھی نہیں ملے گی. ایک دفعہ اللہ نے دنیا پیدا فرمائی اور ایک دفعہ انسان کو زندگی دی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ختم معاملہ، رجسٹر بند ہو جائے گا. تو ابھی ہم سدھر جائیں اپنے آپ کو. میں یہ میرے حضرت کی باتیں یہی ہیں کہ حضرت والا فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ ہمارے، کہ میں زیادہ وظیفے نہیں بتاتا. میں نہیں کہتا کہ ہزار دفعہ ایک ٹانگ پہ کھڑو کہ کلمہ پڑھو، دریا میں چلے جاؤ، یہ کرو وہ کرو. پہلے زمانے میں ہوتے تھے ایسے مجاہد، فرماتے میں تو وظیفہ بھی مختصر بتاتا ہوں، مگر سب سے بڑا ایک وظیفہ بتاتا ہوں کہ جان دے دو مگر اللہ کو ناراض نہ کرو، اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں. بس ہر وقت اس جستجو اور فکر میں رہو کہ میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کس عمل سے میرا مالک راضی ہوتا ہے اس جستجو میں رہو. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صحابہ کی شان میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں دیکھو ایسے کام کرو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، جیسا اللہ تعالیٰ صحابہ سے خوش ہو گئے. فرما رہے ہیں کہ یہ میری جستجو میں، ہر وقت جستجو میں رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں میرے فضل کو اور میری خوشی خوشنودی کو ڈھونڈتے رہتے ہیں. اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما دے، تب تو ہے بات میرے دوستو. دنیا کی چمک دمک تھوڑے دن کی ہے، مانتے ہیں چمک دمک ہے، مانتے ہیں مزہ ہے اور مانتے ہیں کہ اس میں کشش ہے، رنگینیاں ہیں، لیکن تھوڑے دن کی ہے. عقل مندی کس بات میں ہے کہ ہم ان عارضی خوشیوں کو، عارضی چمک دمک کو، عارضی راحت کو، عارضی لذتوں کو چھوڑ کر دائمی راحتیں لے لیں، دائمی خوشیاں لے لیں، دائمی رنگینیاں لے لیں. ہم سمجھتے ہیں جنت میں رنگی رنگینیاں کہاں ہوں گی، دنیا میں آئے تھوڑا مزہ لے چلو، نالائق نعوذ باللہ من ذالک، تمہاری عقل پہ پتھر پڑ گئے ہیں. ارے اس کے مقابلے میں جنت کی مزے چھوڑ رہے ہو، ارے وہاں کے مزے دیکھو گے تو دنیا تو تمہیں یاد ہی نہیں آئے گی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہاں تو عیب ہی عیب ہے. ایک عورت جا رہی تھی کسی نے اس کو خریدا تھا، پرانے زمانے میں خریدتے تھے عورتوں کو، باندیاں بناتے تھے اپنی، تو وہ بہت ہی حسین شکل کی تھی اور اس کے مالک نے اس کو بہت زیادہ قیمت میں خریدا تھا. ایک بزرگ جا رہے تھے، اس کو شرارت سوجی اس عورت کو، اس نے کہا بڑے میاں مجھے خریدو گے؟ بڑے میاں نے دیکھا، اس نے کہا کہ میں تو تجھے دو درہم میں بھی نہیں خریدنے کو تیار. اس کی تو پھر آگ لگ گئی، کہا یہ جواب تو کبھی سنا نہیں، میرے تو بڑے نخرے، میرے تو بڑے خریدار ہیں، یہ کون سا خریدار آ گیا کہہ رہے میں دو درہم میں بھی نہیں خرید. کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ تجھے تب تو عیب ہی عیب ہے، میں اس عیب دار چیز کو میں کیوں خریدوں، میں دو درہم میں بھی نہیں خریدوں گا. تو بھائی میرے اندر کیا عیب ہے؟ عورتوں کو بڑی فکر ہو جاتی ہے کہ اگر ذرا سا کوئی کہہ دو کہ ذرا سا یہ چیز اچھی نہیں لگائی، بس پھر تو دن رات وہ ایک ہو جاتی ہے. تو فکر ہو گئی، کیا پوچھا کہ کیا عیب ہے میرے اندر؟ ارے بھائی تو دو دن دانت صاف نہ کرے تیرے منہ میں بدبو نہیں ہوتی کیا؟ ہاں ہو جاتی ہے. ارے تو نہائے نہیں تو تیرے جسم میں سڑان نہیں پیدا ہو جاتی؟ ہاں ہو جاتی ہے. ارے تو کیا تو موتی نہیں ہے، ہکتی نہیں ہے؟ بس پھر وہ سمجھ گئی ہے، بھاگ نکلی وہاں سے، بھائی کیوں خریدوں میں تجھے دو درہم میں. تو یہ ہم لوگ جو ہے اس کو سوچیں سمجھیں کہ بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے. ان دنیا کی عارضی رنگینیاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رنگینیاں تو دنیا کی آپ چاہ رہے ہیں، لیکن رنگینیاں سمجھ رہے ہیں، جنت میں رنگینیاں کہاں ہوں گی؟ کیسی جہالت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو وعدہ فرما رہے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. ارے ہم نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی چیزیں چھپا کے رکھی ہیں کہ ان کا کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا ہے نا. من قرت آئین، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہم نے چھپا رکھی ہے. اور فرمایا کہ جو کچھ تم چاہو گے اللہ وہ دیں گے وہاں، وہ یعنی خود بخود وہ چیز حاضر ہو جائے گی. اور حکیم الامت فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت میں بڑے بڑے بس باغات ہیں، محلات ہیں، یہ وہ، باقی کیا وہ خالی ہوگی؟ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ جنت نعمتوں سے پر ہے، پر. ادھر ایک نعمت، ادھر بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھی ہوئی، ساری رنگینیاں رکھی ہوئی ہیں، ساری رنگینیاں. یہاں کی رنگینیاں کیا بیچتی ہیں، کیا بیچتی ہیں یہاں کی رنگینیاں؟ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے، وہاں کہیں سبزہزار تھا، تو وہاں دیکھا کہ انگریز اس سبزہزار کی تصویریں بنا رہے ہیں، دلکش مناظر کی تصویریں بنا رہے تھے. تو حضرت نے فرمایا کہ ان کے یہ علامت ہے کہ ان کے دل میں چین اور سکون نہیں ہے، یہ ان نظاروں کے اندر چین اور سکون تلاش کر رہے ہیں، ان کے پاس ان کو سکون نہیں مل رہا ہے، علامت ہے. سمجھ گئے کہ نہیں؟ اور جس کے دل میں خالق جنت ہو، اس کے عالم کا کیا عالم ہوگا؟ وہ ان نظاروں سے جی وہ لگائے. سمجھ گئے نا صاحب؟ کتنی باریک بات ہے یہ کہ جو ان چیزوں کی تصاویر لے رہا ہے، ان دلکش نظاروں کی، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں سکون نہیں ہے، ان نظاروں میں وہ سکون کی تلاش میں ہے. اور جنت کی کیا خوبصورتی ہوگی، کیا خوبصورت ہوگی جنت. اس لیے میرے حضرت نے فرمایا کہ جب کوئی حسین دلکش نظارہ دیکھو، منع نہیں ہے دیکھنا، دیکھنے اگر دیکھو تو اللہ سے جنت کی طلب کرو، اللہ سے جنت کی طلب کرو کہ یا اللہ جب آپ نے زمین ایسی خوبصورت بنائی ہے تو جنت کیسی خوبصورت ہوگی. اللہم انی اسألک الجنۃ وما قرب الیہا من قول او عمل. سمجھ گئے؟ تو میرے عزیزو، رنگینیاں تو یہاں ہیں، لیکن ان رنگینیوں کی خاطر اپنی دائمی رنگینیوں کو چھوڑنا حماقت ہے، یاد رکھو. خواجہ صاحب فرماتے ہیں، ہاں خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ لطف دنیا کے ہیں قید ان کے لیے، ہو نہ جنت کے مزے ان کے لیے، یوں کیا تو نے تو ہے دل نادام، تو نے گل دیے تن کے لیے. رنگینیاں ہیں. اچھا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بری چیزوں کو چھڑوایا ہے، حلال اور جائز نعمت کو نہیں چھڑوایا، حلال خوشی نہیں چھوڑنی، صرف وہ خوشی جو اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی، جو حرام خوشی ہے، اللہ کو ناپسند ہے کام، وہ چھوڑ دو. اور وہ بھی وہ کام اللہ کو ناپسند ہے جو ہمارے لیے بھی مضر ہیں، ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی شراب نقصان دہ ہے کہ نہیں؟ کوئی اس کا مفید ہونا بتا سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. پوری دنیا میں کوئی انسان عقل مند ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا کہ شراب اچھی چیز ہے، پیتا ہوگا لیکن پھر بھی کہے گا کہ بری ہے. کوئی انسان دنیا میں ملے گا جو کہے گا ڈاکہ اچھی چیز ہے؟ بھائی ڈاکہ بری چیز ہے، دوسرے کا حق تلفی ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. کوئی دنیا میں انسان ملے گا جو چوری بری چیز کو اچھا کہے گا کہ ہاں اچھی چیز ہے؟ نہیں بھائی چوری بری چیز ہے. کوئی دنیا میں انسان ملے گا کہ جھوٹ اچھی چیز ہے؟ نہیں بھائی جھوٹ بہت بری چیز ہے. ہر آدمی کرے کہے گا جھوٹا بھی یہی کہے گا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے. تو یہی بس چند باتیں اور بھی ہیں اس میں کہ بھائی بدنگاہی مت کرو, بدنگاہی نہیں کرو, جھوٹ مت بولو, غیبت مت کرو, چند باتیں اور گناہ کی ہیں جن کو ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ گناہ ہے اور ہم اس میں مبتلا ہیں. تو اسی میں سے ایک بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ ہم غیروں کی نقالی کر رہے ہیں, ان کے جیسے لباس, ان کے جیسے طور طریقے, ان کے جیسی بول چال اور ان کے جیسے اپنے حلیے, یہ سب چیزیں ہم بدلیں. ادخلوا فی السلم کافہ, پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ ورنہ خیریت نہیں ہے, خیریت نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے نمازی ہیں, بڑے پرہیزگار ہیں, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے نکلے کہ فرماتے ہیں میرے مرشد کے بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا, جو چیرا تو ایک قطرہ خون بھی نہ نکلا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل میں خدا نخواستہ ایمان سے آری قیامت میں پہنچے, ایمان ہی نہیں ہے. کیوں ہمارے دشمنوں سے ملے, کیوں ہمارے دشمنوں سے محبت کی تھی, تم ہمارے دشمنوں سے ملتے تھے, ان سے محبت کرتے تھے, ان کے طور طریقے اپناتے تھے, ان کے دل میں ان کی عزت کرتے تھے ہمارے دشمنوں کی, اب کہاں جاؤ گے؟ تو یہ نہ ہو بھائی, اپنے طور طریقوں کو ہم پورے مسلمان اسلام کے طریقوں پر ہم چلیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو ہم پورا پورا اپنانے کی پوری پوری کوشش کریں, ہر ہر سنت کو اپنانے کی پوری کوشش کریں اور اس میں کسی سے مرعوب نہ ہو, کسی قوم سے, کسی معاشرے سے, کسی انسان سے ہم اس میں مرعوب نہ ہو, کسی رشتے سے ہم مار نہ کھا جائیں. ہے اللہ کے سوا, اللہ کے قانون کو ہم بلند کریں, اللہ کے قانون کا جھنڈا لے کر چلیں ہم. ہاں کسی سے دبنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اسلام کو اللہ تعالیٰ نے سر بلندی عطا فرمائی ہے سوا بیوقوفوں کے, سوا بیوقوفوں کے, جاہلوں کے, ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا. تو میرے عزیزوں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے ہر طور طریقے کو, اپنے پہناووں کو اور اپنی بول چال کو اور اپنے گھر کے رہن سہن کا محاسبہ کریں ہم کہ ہمارے کون کون سے طریقے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے خلاف ہیں یا اس سے موافقت نہیں رکھتے جو کہ رکھی جا سکتی ہے. بعض معاملات ایسے ہیں کہ بھائی اس میں ہمیں نہیں معلوم ہوتا, اس میں علماء سے ہم پوچھیں کہ ہم اس کو سنت کے قریب اس کام کو کیسے کر سکتے ہیں, وہ بتائیں گے آپ کے لیے, حاضر ہے وہ. تو یہ اس چیز کو ہم بہت زیادہ اہمیت کی ضرورت ہے اور بہت اس دور کے اندر چونکہ یہ نیٹ آ گیا ہے تو صبح و شام یہی دیکھ رہے ہیں اس میں, یہ سب سے بڑی خرابی اس سے بدنگاہی الگ ہو رہی ہے اور ہم جو ہے اپنی سنتوں سے ہٹتے جا رہے ہیں, اسلام سے ہٹتے جا رہے ہیں, اسلامی لباس سے ہٹتے جا رہے ہیں, اسلامی بول چال سے ہٹتے جا رہے ہیں, انگریزیت ہی انگریزیت چلی آ رہی ہے. بھائی کیا تمہیں خدا کا کوئی فرمان نہیں ملتا اپنے موٹس پہ لگانے کے لیے؟ انگریزی مقولے لگا رکھے ہیں, آئنسٹائن کے مقولے لگا رکھے ہیں بولانے کے, اور وہ بندروں کے, کس نے کہا تھا بنمانس کی اولاد بندر کی اولاد ہے, ڈارون کے مقولے لگا رہے ہیں جس نے کہا کہ انسان بندر کی اولاد ہے. تو ہمارے بزرگوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, تو ہر ایک انسان کو اپنا نسب ظاہر کرنے کا حق ہے, تم ہو گئے بندر کی اولاد, ہم تو بھائی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تم تھی انسان کے, اس نے اس کی خارش ہوئی اور اس نے اس جگہ کو کھجایا, اس لیے تم اس کی غائب ہو گئی. بتائیے کیسا جاہلانہ عقیدہ ہے یہ, کیسا عین مکانہ, ہنسی آ رہی ہے سب کو کہ نہیں؟ یہ ایسا ہوتا ہے کوئی کہ بندر اپنی دم کو کھجائے اور وہ انسان بن جائے, دم ہٹ جائے اس کی؟ بندر تو خوفیاتا ہے, کبھی کسی نے بندر کو بولتے دیکھا ہے؟ کوئی الفاظ بولتے دیکھا ہے بندر کو؟ نقال تو ہے بہت زبردست وہ, لیکن منہ سے اللہ نے اس کو زبان نہیں دی, اس کی جگہ تو طوطا پھر بھی کچھ بول لیتا ہے, لیکن وہ حرکتیں نقالی بس زبان تک کر سکتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا, جانور جانور ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس نے, اس کو خارش ہو گئی اور اس نے دم کھجائی اپنی دم کی جگہ, تو دم رگڑ کے ختم ہو گئی. تو اگر ابا کی ختم ہو گئی تو بچہ کیسے بے دم کے پیدا ہوا؟ بھائی اگر باپ کا ہاتھ کٹ جائے بالفظ نہ خدا نہ کرے, تو کیا بچہ اس کا ہاتھ کٹا پیدا ہوگا؟ اس نے کھجا کے باپ نے جو ہے اپنی دم ختم کر دی, تو کیا اس کا بچہ بھی بے دم کا پیدا ہوگا؟ یا پھر سارے جتنی اولاد ہو رہی ہے اس کی سب کی خارش ہو رہی ہے؟ اچھا یہ اس نے یہ کس نے کہا تھا کہ یہ آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ساری یہ کائنات خود بخود بن گئی، انہیں میں کہا تھا کوئی، انہیں میں کہا تھا کہ ساری کائنات خود بخود بن گئی، ایک دھماکہ ہوا. اچھا اس سے پوچھ کے ظالم دھماکہ کس چیز میں ہوا، پہلے جب کچھ تھا ہی نہیں تو دھماکہ کس میں ہوا؟ اچھا وہ دھماکے کا بھی کوئی خالق ہوگا کہ نہیں، خود بخود کیسے ہو گیا، کس چیز میں دھماکہ ہوا، وہ چیز کس نے پیدا کی؟ تو کوئی جواب نہیں ملے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے حضرت فرماتے کہ بلڈنگ ہے، اس میں سریا لگا ہوا ہے، سیمنٹ لگی ہوئی ہے، لکڑی لگی ہوئی ہے، پینٹ ہوا ہوا ہے، لائٹیں لگی ہوئی ہیں. کوئی کہے کہ سب خود بخود ہوا میں اڑتا ہوا آیا، خود بخود بن گیا تھا بلب اپنی جگہ، خود بخود سریا بن گیا تھا لوہے کا، خود بخود سیمنٹ بن گئی تھی، وہ سب خود بخود آ کے لگ گیا. کہیں گے بھیجو اس کو گدو بندر میں، تو اس کو بھی ظالم کو جس نے کہا تھا اس کو گدو بندر بھیج دیتے ہیں یہ لوگ. تھوڑے عرصے کے بعد وہ ساری چیز چینج ہو جاتی ہے. یہ ڈاکٹر بیٹھے ہیں، ان کی پالیسی تھوڑے عرصے کے بعد چینج ہو جاتی ہے. پہلے برائیاں کریں اصلی گھی کی، تیل بیچنے لگے. جب تیل دیکھا کہ تیل یہ والا ٹھیک نہیں، آپ وہ فلاں چیز کی پیداوار زیادہ، کینولا کی پیداوار زیادہ ہو رہی ہے، وہ کینولا پہ لگا دیا. بھائی کینولا کھایا کرو، یہ سویا بین مت کھایا کرو، یہ مضر ہے، کیونکہ اس کی پیداوار زیادہ ہو رہی ہے، چپ چاپ مارکیٹنگ کرنی ہے، بیچنا ہے اس کو. تو یہ بدماشیاں چل رہی ہیں. اب جب تیل اچھی طرح بیچ لیا، اب وہ اصلی گھی آ گئے کہ اصلی گھی کھاؤ. تو یہ کافر لوگ جو ہیں یہ اس طرح کرتے رہتے ہیں. اور یہ بیچارے یہاں چونکہ پڑھائی وہاں سے آتی ہے، تھیوری وہاں سے آتی ہے، تو یہ بیچارے پڑھ کے اگر وہ جواب نہ دیں تو پھر یہ فیل ہو جاتے ہیں. ابھی کیا کریں، جواب ان کو وہی دینا پڑتا ہے کہ ہاں بھائی اب تیل کھاؤ. جب وہاں سے پالیسی آتی ہے کہ اصلی گھی کھاؤ، تو یہ کہتے ہیں ہاں بھائی اصلی گھی کھاؤ. کیا کریں بیچارے. تو بھیا بس یہ درد مندانہ میری گزارش ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے بہنوں سے کہ اسلامی طور طریقوں کو اپنائیں اور غیروں کی نقالی میں اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے کیونکہ خدا کا نافرمان دنیا میں بھی چین سے نہیں رہتا، اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، فہم سلیم عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کو پورے پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم کو صحیح راستے پر 100% چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ہر اعمال میں، ہر افعال میں، قول میں، نیتوں میں اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نشر الدین فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے بعض اسماء شریفہ میں امین، آپ کا ایک نام امین بھی تھا، معنی ظاہر ہیں. شاہد، قیامت میں آپ اپنی امت کے شاہد ہوں گے. مبشر بشیر، یعنی مومنین کو خوشخبری دینے والے. نذیر، یعنی کفار کو عذاب سے ڈرانے والے. قاسم، یعنی فیوض اور اموال کی تقسیم کرنے والے. ظہوق و قتال، ان دونوں کا استعمال جدا جدا نہیں ہوتا، ایک ساتھ ہوتا ہے، یعنی اہل ایمان سے ہنسنے بولنے والے اور کفار سے قتال کرنے والے. عبداللہ، معنی ظاہر ہے. سراجم منیرا، یعنی ہدایت کے چراغ روشن. سید ولد آدم، یعنی سب بنی آدم کے سردار. صاحب لواء الحمد، یعنی قیامت میں آپ کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، لواء جھنڈے کو کہتے ہیں، اور سب اولین و آخرین اس کے تلے ہوں گے. صاحب مقام، یعنی مقام شفاعت میں آپ کھڑے کیے جائیں گے. صادق، یعنی سچی خبر دینے والے. مصدوق، یعنی آپ کو سب خبریں وحی سے سچی ملتی ہیں. رؤوف رحیم، دونوں کے معنی مہربان اور بہت مہربان ہیں. بعض ان میں سے آپ کے ساتھ خاص ہیں اور بعض دوسرے انبیاء علیہ السلام میں بھی مشترک ہیں، اور اکثر ان اسماء مذکورہ میں وہ ہیں جو کسی وصف خاص یا وصف غالب پر دلالت کرتے ہیں، اور اس میں لقب اور نام ایسے ہی اسماء کو کہتے ہیں. اسی اعتبار سے 25-30 کے درمیان شمار کیے گئے ہیں، ورنہ آپ کے اوصاف میں سے اگر ہر وصف سے ایک نام مشتق کیا جاوے تو 200 سے زائد نام، بلکہ بقول بعض علماء کے 1000 سے زائد نام پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکات سے نوازے. بس وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.